أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. یہ سورہ قصص کا ایک رکوع گزشتہ تلاوت کیا گیا تھا، اس کی پہلی آیت ہوئی تھی، اس کا مضمون چل رہا تھا، اسی کا میں نے اعادہ کیا ہے ایک آیت کا اس رکوع میں سے. رکوع کی تلاوت تو استبراکن کی گئی تھی، لیکن جو مضمون ذکر سے متعلق ہم نے چوز کیا، منتخب کیا تھا، وہ اسی آیت میں ہے. اور قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں یہ مضمون ہے، کیونکہ موضوعاتی اعتبار سے ہم درس کا اہتمام کر رہے ہیں. تو بے اعتبار موضوع کے میں نے عرض کیا تھا کہ بنیاد آدمی کے درستگی کی اور بنیاد آدمی کے فاسد ہو جانے کی، خراب ہو جانے کی کیا ہے، وہ دریافت کرنا چاہیے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے. کسی بھی انسان کے خراب ہونے کی بنیاد کیا ہے، اور پھر کسی بھی انسان کے صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے. کیونکہ جب بنیادیں درست ہوتی ہیں یا ان کی فکر آدمی کو ہوتی ہے تو پھر آدمی پورا صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو پھر آدمی کے صحیح ہونے یا درست ہونے کے کوئی امکانات نہیں رہتے ہیں، وہمی ہو جب موہوم ہوتی ہیں بہت. تو قرآن پاک کے مضامین میں غور و فکر کرنے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنی ہوا کی اتباع کی ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور یہ آپ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ بس وہ پھر اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اپنی احوا کی اتباع کر رہے ہیں. احوا ہوا کی جمع ہے، ہوا کا ترجمہ اردو میں خواہش سے کرتے ہیں، پھر وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خواہش کی اتباع کرنے والا ہو. جو خواہش کی اتباع کرنے والا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے. اور وہ خواہش کی اتباع بھی ایسے انداز میں کی جائے کہ بغیر ہدا من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر. اگر خواہش کے ساتھ ہدایت کو ملا لیا جائے تو پھر گمراہی نہیں رہتی، لیکن اگر خواہش ہدایت کے ساتھ میں ملی ہوئی نہ ہو، اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ ہو، تو پھر وہ گمراہی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ پاک نہیں ہدایت دیتے ظالم قوموں کو. تو خواہش کی اتباع کرنے والا ضال بھی ہوتا ہے، گمراہ بھی ہوتا ہے، اور وہی ظالم بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، جیسے آج جمعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا. کیونکہ غلطی کرنے سے اپنا نقصان ہوتا ہے تو نفس پر ظلم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ناانصافی کریں گے تو نقصان ہے، اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی غلطی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا نقصان کس کو ہے؟ اسی آدمی کو ہے جو غلطی کرنے والا ہے. ہر غلطی کرنے والے کا نقصان غلطی کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، اصلی نقصان اسی کا ہوتا ہے. اس لیے جب آدمی سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے، ربنا ظلمنا انفسنا. آواز نہیں آ رہی؟ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آواز کم آ رہی، یہ نہیں آ رہی. صحیح ہے؟ آ رہی؟ معصیت اور غلطی جو ہے یہ عدل کے خلاف ہے، تو جو عدل کے خلاف ہے وہ ظلم ہے. تو اس لیے جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ دعا میں کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے کہ اپنا نقصان کیا، اپنی حق تلفی کی. کیونکہ جس چیز کا آخرت میں نقصان ہونے والا ہے آدمی کو، وہ آدمی کا اس کے اپنے اوپر ظلم ہے. بے انصافی کرنا ظلم ہے، چونکہ شرک بے انصافی ہے سب سے بڑی. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے جو خواہش کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو ظال بھی کہا، گمراہ، اور خواہش کی اتباع کرنے والوں کو ظالم بھی کہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو ظالم ہو جاتا ہے یعنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں دی جاتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس پہ جمتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ بھی منسوخ کر دیتے ہیں. ہدایت جب ملتی ہے جب آدمی ہوا کو چھوڑے اور ہدا کو اختیار کرے. اب ہوا عربی لفظ ہے، عربی لفظ جس کا ترجمہ ہم لوگ خواہش سے کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی دو بیسک بنیادیں ہیں ہوا کی، ان دونوں بنیادوں کو درست کریں گے تو اس کی بالمقابل دو بنیادیں ہم کو حاصل ہوں گی، پھر وہ سلسلہ چلے گا درستگی کی طرف. اس میں سے ایک چیز انسان کے اندر غضب ہے، خواہش کے اندر، ہوا کے اندر، ہوا کا ایک فرد غصہ ہے، غضب ہے. کیونکہ جب آدمی کے خلاف طبیعت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی خواہش میں ایک دفاع تیار ہوتا ہے. اس کے مفاد کو متاثر کرنے والی کوئی چیز ہے، اس کے لیے خواہش پیدا ہوتی ہے نفرت کی، دشمنی نکالنے کی، بھڑکنے کی، ظلم کرنے کی، انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی. یہ ہوا کا ایک فرد ہے. اسی لیے جو غضب کی اصلاح نہیں کر پاتے وہ ہوا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. غصہ کیا ہے، غصے میں آدمی سے کیا کیا ہوتا ہے، غصے کے نتائج کتنے برے ہیں، غصے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ مضمون آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اور غصے کا علاج کیا ہے، غصے کا علمی علاج کیا ہے باعتبار علم اور دانستن کے، اور غصے کا عملی علاج کیا ہے، کیا تدابیر کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اپنا غصہ کنٹرول میں رہے. غصہ آنا جو ہے یہ طبعی چیز ہے، اور جیسے جیسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں ویسے ویسے غصہ کم زیادہ آتا ہے. خوب کھانے پینے کو ملے، فراوانی ہو، کمی نہ ہو، ہر چیز خواہش کے مطابق چل رہی ہو، اسی اعتبار سے آدمی کو غصہ بہت آتا ہے. کہ جب بھی کوئی چیز نہیں ملتی اس کی مرضی کی، تو اگر نہیں ملنے کی اس کو عادت ہے تو غصہ کم ہوتا ہے، لیکن ملنے کی عادت ہی نہیں ملا تو پھر غصہ آتا ہے. تو اب جتنے زیادہ نہیں ملے گا اتنا زیادہ غصہ آئے گا. اس لیے آج کی بیماری میں یہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عادت ہی نہیں رہی برداشت کرنے کی. ہر کھانا مل جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، لباس ہر طرح کا مل جاتا ہے، سواری میں کوئی سہولت ہے، کسی برداشت کرنے کی نوبتیں بہت کم آ رہی ہیں. اب جب خلاف طبیعت ہوتا ہے تو آدمی غصے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جا بھڑک جاتا ہے. اور اس کو قابو میں لانے کی اگر آدمی کے پاس میں حکمت عملی نہیں ہے اور اس کی عادت نہیں ہے برداشت کی، پھر وہ کام اس جگہ گڑبڑا جاتا ہے. حج کو جانے والوں کو جب کبھی خطاب کرنے کا موقع ملا تو میں نے ایک ہی بات زیادہ عرض کی. میں نے کہا کہ حج کو جب آپ جائیں گے تو قدم قدم پر آپ کو آپ کے معمول کے خلاف اور طبیعت کے خلاف بات پیش آئے گی. شروع سے شروع ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ میں بیٹھنے سے شروع ہو جاتا ہے، احرام باندھتے شروع ہو جاتا ہے. احرام باندھنے کی عادت نہیں ہے آپ کو، موقع بے موقع کھلتے جا رہا ہے. طارت خانے میں جا رہے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے، بار بار چادر گر رہی ہے، اب آپ کو چڑچڑاپن شروع ہو گیا چونکہ عادت نہیں رہی. ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں تو آپ کو دیکھنے کا ہی رہتا ہے تماشا، چونکہ آپ کو یہاں عادت ہے ایک دم سسٹم میں. یا آپ پلین میں سے اترے، لائن میں کھڑے ہوئے، 10 منٹ کے اندر اس نے آپ کو فارغ کر کے ٹھپا لگا کے دے دیا. بہت ہوا تو آپ کے ساتھ ذرا اکرام کرام ہوا تو تھوڑا سا ریڈ چینل میں آپ کو لے جا کے سوال وال ہوئے تو وہ بھی بے اکرامی سے نہیں ہوتے، تھوڑے اکرام سے ہی ہوتے ہیں، ایک اصول اور ضابطے کے تحت میں ہوتے ہیں، آپ نکل جاتے. لیکن وہاں پہ آپ جائیں گے جدہ میں، جا کے آپ کی نوعیت بالکل بدل جاتی. 6-7 گھنٹے ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ سے نکلنے میں، سب کو تجربہ ہے. چار پانچ گھنٹے تو ایزیلی نکلتے ہیں، چھ چھ سات سات گھنٹے بھی نکل جاتے ہیں. یہ لائن کھڑی ہوئی ہے اور جہاز پہ جہاز اترے جا رہے ہیں اور حاجی پہ حاجی احرام کی حالت میں آ رہے ہیں، اور امیگریشن کے اس سائڈ پہ جو ہے نا تارت خانوں وغیرہ کی بھی کوئی خاص سہولت نہیں ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب والا وہاں پہ وہ لوگ کو بھی کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی چائے پی رہا، کوئی باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کرتے کرتے اٹھ کے چلا جا رہا ہے، وہ ٹہل رہا ہے. ارے بھائی لوگ کھڑے میں کچھ کر، یا اللہ خلاص صبر صبر. ایک مزے کی چیز، اب ظاہر ہے کہ وہ سامنے والے کو تو عادت بالکل نہیں ہے، تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا پارا چڑھنا، آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ وہاں نکلتا ہے آگے جا کے، تو پھر وہ بس کے اندر سامان کے سوار ہونے کا، وہ بس میں ساتھ ہونے کا مسئلہ. پھر وہاں کے جاتے ہیں استقبال الحجاج میں، وہاں استقبال کی جگہ پر استقبال ہوتا ہے. پھر ایک کو طہارت آ گئی وہ نکل کے چلا گیا، دوسرے کو طہارت آ گئی وہ. اب آپ سوچ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ایک ساتھ فارغ ہو جاؤں گا جب تک چار پانچ چلے گئے، ان کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں جو ہے نا پورے گروپ کو لے جانا مینڈک تولنے کے برابر ہوتا ہے، ایک کو پکڑو دوسرا نکل جاتا ہے، دوسرے کو پکڑو تیسرا نکل جاتا ہے. جب یہ مینڈک تولنے لگتے ہیں آپ، تو مینڈک تو ملتا نہیں. اس میں پھر آپ کو خلاف طبیعت ہونی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ چیز. پھر ہوٹل کو گئے تو وہاں پہ خلاف طبیعت، منشے کے موافق کمرہ نہیں ملا، منشے کے موافق آپ کی سیٹنگ نہیں ہوئی، گروپ لیڈر نے جناب والا آپ کو ادھر کر دیا، آپ کو ادھر کر دیا، کسی کو ادھر کر دیا، کسی کو ادھر کر دیا، وہاں لفٹ کام نہیں کر رہی، وہاں سہولت نہیں آنے جانے کی. اب وہاں سے شروع ہو گیا کام. پھر جیسا جیسا دن بڑھتے جاتے ہیں، ٹائم بڑھتے جاتا ہے، کام بڑھتے جاتا ہے، ویسے ویسے اب سب کام 20-22 لاکھ 25 لاکھ آدمیوں کو ایک ہی کام کرنا ہے. سب کو مینا جانا ہے، سب کو عرفات جانا ہے، سب کو مزدلفہ جانا ہے، سب کو طواف کرنا ہے، سب کو قربانی دینی ہے، سب کو سر منڈانا ہے. ایک مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ وہ کلاش ہوتا ہے اس میں. پھر وہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں، انڈسپلن قوم کے بیچ میں کرنا یہ سارا کا سارا کام، اس میں آ کے خلاف طبیعت ہوتا ہے. تو جتنی عادت کی طبیعت کی موافقت کی چیزیں آدمی کو پیش آتی رہیں گی زندگی میں، اتنی اس کے خلاف جب بھی کوئی بات آئیں گی تو اس کو غصہ آ جائے گا. اس لیے آج کل کے بچوں کو غصہ بہت آتا ہے. پہلے کے بچے کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، چونکہ ادھر سے ایک تھپڑ ادھر سے ایک تھپڑ ہو کے صحیح ہو جاتا تھا معاملہ. اب تھپڑا میں تھپڑی تو رہی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بسکٹ مانگ رہا تو بسکٹ دیکھ رہے ہیں، بٹر مانگ رہا تو بٹر دے رہے ہیں، کینڈی مانگ رہا تو کینڈی دے رہے ہیں، کھلونا مانگ رہا تو کھلونا دے رہے ہیں، کپڑے مانگ رہا تو کپڑے دے رہے ہیں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں. اب جیسے ہی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے ایک دم بھڑک جاتا. پہلے تو کچھ ملتا نہیں تھا، ذرا سا بھی کچھ مل گیا تو اس میں خوش ہو جاتا تھا بندہ. محرومی بھی بہت سے خیر کا باعث ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور ملنا بھی بہت سے شرور کا باعث ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، ناقدری ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہوا کے اندر، خواہش کے اندر ایک فرد اس کا غصہ ہے. عورتوں میں غصہ آ گیا، مردوں میں غصہ آ گیا، بچوں میں غصہ آ گیا، بچیوں میں غصہ آ گیا، کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں. جتنا زیادہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اتنا زیادہ گمراہی آئے گی اور اتنی زیادہ خرابی آئے گی. معاشرے میں برداشت کی طاقت لانا ہے، اپنے اندر برداشت کی طاقت لانا ہے. وہ جتنا برداشت کرے گا آدمی اتنا صحیح رہے گا. اب جب خلاف طبیعت بات پیش آئے تو پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر اختیار بتلائی ہیں ان کو اختیار کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ دنیا ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، دنیا تو برداشت کرنے کی جگہ ہے، دنیا تو تکلیف اٹھانے کی جگہ ہے، دنیا تو خلاف طبیعت باتیں پیش آنے کی جگہ ہے. دنیا کوئی جنت تو ہے نہیں کہ یہاں پہ ہر چیز آپ کی مرضی کے موافق ملا کرے گی. اس کے علاج کے سلسلے میں ہمیں فکر رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ جس آدمی کو غصے پر جتنا قابو ہوگا اس کی ضد والی جو صفت ہے حلم وہ اس کے اندر آئے گا، اور جس میں جتنا حلم آئے گا وہ اتنا دین پر جم پائے گا. دین پر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے کے غصے کے تقاضے کے موقع پر کچھ کام نہیں کرنے کے پیش آتے ہیں، وہ نہیں کرنا حلم ہے تو آدمی نہیں کرے گا ورنہ کر ڈالے گا، تو دین نہیں رہے گا پھر. تو دین کا مطلب وہ کام، جس وقت آپ کو کوئی بات پیش آئی، کوئی معاملہ پیش آیا، اس وقت جو اللہ پاک کی رہنمائی رہبری ہے اور ہدایت ہے تعلیم ہے اس کے مطابق عمل ہو جانا، اس کے مطابق عمل کر ڈالنا، یہ مقصود ہے. تو وہ تو عادت پر ہے، وہ تو مشق پر ہے، وہ تو مجاہدے پر ہے. آج اس کے دوسرے فرد کا بیان ہے مختصراً. اس کا دوسرا فرد ہے حرص. ہوا کا دوسرا حصہ جو ہے، دوسری چیز ہوا کی، وہ حرص ہے. خواہشات کی ایک لائن ہے حرص، اس کو تما بھی کہتے ہیں. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز غیر مشروع ہے شریعت میں، جو چیز نہیں ہے اسلام میں، جو چیز جائز نہیں ہے، اس میں طبیعت کا دلچسپی لینا، حرص کی حقیقت یہ ہے. غیر مشروع بات میں، غیر مشروع کام میں، غیر مشروع چیز میں طبیعت کا دلچسپی لینا، اس کو چاہنا، یہ حرص ہے. اسی کو تما کہتے ہیں، اسی کو لالچ کہتے ہیں. یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. مار کوٹ اسی لیے ہوتی ہے، چوری ڈکیتی اسی لیے ہوتی ہے، مقدمے بازیاں اسی لیے ہوتی ہیں، لوگوں کی حق تلفی اسی لیے ہوتی ہے، اور مال کمانے کے اندر شریعت سے انحراف جو ہے اسی لیے ہوتا ہے. حرص ہے، بس کسی طریقے پہ مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے، میری بات پوری ہو جائے. یہ حرص مال ہی کی ہونا ضروری نہیں ہوتا. کسی کو مال کی حرص ہوتی ہے، کسی کو جاہ کی حرص ہوتی ہے، عزت کی، کسی کو لذت کی حرص ہوتی ہے، مزے کی. ایک لذت کی حرص ہوتی ہے آدمی کو، مزہ آنا چاہیے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، صحیح ہو یا غلط ہو. کھانے پینے کا مزہ الگ ہے، پہننے اوڑھنے کا مزہ الگ ہے، پھرنے چلنے پھرنے کا مزہ، گھومنے پھرنے کا مزہ الگ ہے، کھیلنے کودنے کا مزہ الگ ہے، اور جنس کا مزہ الگ ہے. اس کے اعتبار سے جس آدمی کو لذت ہو کی طلب آ جاتی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو پرواہ نہیں رہتی. کھانے پینے والوں کو آپ دیکھیں گے، ان کو مزہ اگر لگ گیا، حلال حرام میں زیادہ نہیں گھستے ہو. ارے بھائی سرٹیفائڈ ہے سرٹیفائڈ نہیں ہے، اسے بحث نہیں ہے. بس کسی کو پایوں میں مزہ، کسی کو حلیم میں مزہ، کسی کو حلوہ پوری میں مزہ، کسی کو جانے والا مٹھائیوں میں مزہ. کوئی ایک قسم کی چیز تھوڑی ہوتی. انسان تو بے انتہا پسند ہے، لامتناہی پسند ہے انسان، چونکہ انسان کی روح میں لامتناہی طلب ہے، نہیں ختم ہونے والی طلب ہے. وہ اصل اللہ پاک نے رکھی تھی اپنے لیے. انسان کی روح میں ایک ایسی طلب موجود ہے جس کو لمٹ نہیں ہے، ختم نہیں ہے. جو تو وہ ایسی ذات کی طلب کے لیے ہے جو ختم نہیں ہے. لامتناہی ذات اللہ پاک کی ہے. تو اصل انسان کی جو طلب ہے وہ اللہ سے متعلق ہے، لیکن آدمی نے اپنا رخ ادھر سے ہٹا لیا تو جتنی چیزیں ہیں وہ محدود ہو گئیں، اور طلب ہے لامحدود. اس لیے جتنی بھی زیادہ آدمی میں حرص بڑھتی جائے گی، اس تسلی اس کو نہیں ہوگی. حرص کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تسلی نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادی سونے اور چاندی کے ہو جائیں، وادیان من ذہب، سونے کے دو وادی ہوں. وادی کہتے ہیں پہاڑ کے نشیبی علاقے کو جہاں پہ پانی جمع ہو کے بہتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ ندیوں جیسا سونا کسی کے پاس جمع ہو جائے، ندیوں جیسا سونا، ندی اور تالاب کے بہتے سونے کی ندیاں بہنے لگیں کسی کے پاس، اگر دو کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو لبتغا وراء ثالثا، تو اس کے پیچھے تیسری کو تلاش کرے گا. حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی، لامتناہی کی طلب. کتنا بھی کمائیں آپ، برابر اس کے آگے کی خواہش ہے. ایک بزرگ کا بڑا عجیب ملفوظ ہے، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت کا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اعلان کر دیا جائے اللہ تعالی کی طرف سے کہ تم ہمیشہ رہو گے دنیا میں، کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس وقت جتنی حرص ہے نا، آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے کچھ. ہر انسان میں اس وقت جتنی حرص ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہے پہلے سے. حالانکہ پتا ہے کہ بہت مختصر زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اس میں سے آدھی فیصد سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے، بہت جلد اس دنیا سے جانا ہے، لیکن پھر بھی طلب اتنی زیادہ ہے انسان کے اندر کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی طلب میں اضافہ مزید ہونے والا نہیں ہے، حرص پہلے سے اس سے بھی زیادہ ہے. اتنا لالچی ہے آدمی. اس کا علاج چاہیے، چونکہ یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ یہ کیفیت جو ہے آدمی کی، اگر اللہ کے رخ سے ہٹے، اللہ کے ہدایت سے ہٹ جائے، خدا کے بغیر ہو جاتی ہے جب یہ صفت انسان کے اندر، تو وہ صفت انسان کو گمراہی پر ڈال دیتی ہے، ہماری ساری فساد کی جڑی ہے. تمام رذائل کی جو بنیاد ہے وہ کبر بتائی جاتی ہے، تکبر ہے، اور تکبر کی جو بنیاد ہے وہ حرصی ہے. کیونکہ تکبر میں اصل حرص جاہ ہوتی ہے، بڑا بننے کا ایک شوق ہوتا ہے، میں بڑا ہوں سب سے. جاہ کی حرص تکبر کی اصل ہے. تو حرص جو ہے یہ ہے، اور اسی کو تعبیر الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے. جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، وہ حرص ہی کی بنیاد ہے اصل میں. جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اتنی زیادہ پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ حرص کے ساتھ طول عمل کا بیان رہتا ہے کتابوں میں. جہاں حرص اور تما کا بیان ملے گا وہ لمبی پلاننگ کا بیان ملے گا، کیونکہ ہر حرص کے ساتھ میں ایک منصوبہ ہوتا ہے، لمبی لمبی آرزویں شیخ چلی کی طرح سے. حالانکہ شیخ چلی کو ہم واقعہ شیخ چلی کا سنا کے شیخ چلی کا یہ قصہ ہے بیوقوف کا بولتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ چلی کا قصہ لے کے فرمایا کہ تمہارا قصہ شیخ چلی سے مختلف تھوڑا ہی ہے جو اس پہ تم ہنس رہے ہو. اس کا مطلب تجویزیں، اپنی طرف سے احتمالی تجویزیں آدمی طے کر رہا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے. اب وہ ہوتا نہیں، وقت موقع آتا نہیں، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور ایڈ ہوتا رہتا ہے، اس میں چیزیں اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں. ایک دام اتنا ہی سلسلہ مشغول بغیر حق، غیر حق میں مشغول ہونے کا چل پڑتا ہے. حرص کی حقیقت کیا ہے؟ غیر حق کے ساتھ مشغول ہونا. حرص کی حقیقت کیا ہے؟ غیر مشروع چیز میں طبیعت کا دلچسپی لینا. جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس کو چاہنا، جو چیز شریعت کے موافق ہے اس کو چاہنا بھی حرص میں آتا ہے، لیکن وہ حرص محمود ہے، پسندیدہ ہے. وہ جیسے علم کا حاصل کرنا اس میں حریص ہونا، دین کا حاصل کرنا اس میں حریص ہونا، دین پر عمل کرنا اس میں حریص ہونا، دین کی محنت کرنا اس میں حریص ہونا، ہدایت کے پھیلنے میں حریص ہونا کہ زیادہ سے زیادہ پھیل جائے ہدایت، ثواب کے حاصل کرنے میں حریص ہونا کہ زیادہ سے زیادہ میں ثواب کما لوں، یہ منع تھوڑی ہے. ہدایت کے ساتھ میں حرص محمود ہوتی ہے، بغیر ہدایت کے جو حرص ہے وہ مذموم ہے، اس کی برائی کی گئی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو حریص، عام طور پر لفظ حرص بولا نہیں جاتا اچھی چیز کے لیے، وہ اسی لیے نہیں بولا جاتا کہ جو حریص اور لالچی ہوتا ہے وہ غیر مشروع میں ہی گھستا ہے، زیادہ ناجائز چیز میں ہی وہ گھسا کرتا ہے. تو ناجائز چیز میں جس لائن میں بھی طبیعت چل رہی ہو اس لائن سے اپنے کو بچانے کی ایک مشق کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں ہدایت کیا ہے اس کو اختیار کرو، چاہے وہ کھانے پینے کی لائن میں ہو، چاہے وہ پہننے اوڑھنے کی لائن میں ہو، چاہے وہ رہنے سہنے کی لائن میں ہو، چاہے گھومنے پھرنے کی لائن میں ہو، چاہے لذات کی حاصل کرنے کی لائن ہو، چاہے بڑاپن حاصل کرنے کی لائن ہو، چاہے مال حاصل کرنے کی لائن ہو. مال کمانا ایک حرص ہوتا ہے، زیادہ تر تعبیر اس لیے کرتے ہیں مال سے کہ مال کی حرص ہر آدمی کو ہوتی ہے، بول کے کہ مال کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پلر ہے، یہ بیسک ہے، یہ بیس ہے سب چیزوں کی. یہ مال پیسہ پھینک تماشا دیکھے نا، کہ مال سے پھر ہماری ہر خواہش پوری کی جا سکتی ہے، ہر ہوا کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ مال ہے، اس لیے مال پر زیادہ آدمی فوکس کرتا ہے. جیسے پھر مال آ جاتا ہے تو پھر اس مال سے آدمی کرتا ہے، اور مال نہیں آتا ہے تو مال آنے کے لیے کرتا ہے. غرض اس میں حرص ہی کام کر رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے. یہ ایک مرض ہے، حرص ایک مرض ہے، یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ایک یہ ہے اس میں کہ حریص آدمی غیر مشروع چیز میں جب کوئی سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو شاید یہ آرزو پوری ہو جائے گی اور طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی، تو یہ طریقہ غلط ہے. کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. چھوٹی چیزوں میں آپ غور کریں یا بڑی چیزوں کے اندر غور کریں، ایک آدمی کو خواہش ہو رہی نامحرم کو دیکھنے کی، اب بولے دیکھ لیے ایک مرتبہ تو بے فکر طبیعت ہلکی ہو جاتی. کسی کو مووی دیکھنے کی عادت ہے، انہوں نے بولا ایک مرتبہ دیکھ لو طبیعت ہلکی ہو جاتی. کوئی ناجائز کھانے کی کسی کو عادت ہے، ایک مرتبہ کھا لو طبیعت ہلکی ہو جاتی. بدکاری کی عادت ہے، ایک مرتبہ کر لو طبیعت ہلکی ہو جاتی. تجربہ یہ ہے کہ اس سے طبیعت ہلکی نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ اور بڑھا دیتی ہے اس چیز کو. وقتی طور پر ہیجان ختم ہونے سے آدمی سمجھتا ہے کہ تسلی ہوگی، وہ تسلی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور بھڑک پیدا ہو جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے پودے کو آدمی اکھاڑنا چاہتا ہے درخت کے، وہ اسے اکھڑا نہیں چونکہ وہ ذرا مضبوط ہو گیا، تو اس میں اس نے پانی ڈال دیا کہ اس کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، کل اکھاڑ لوں گا. تو ظاہر ہے کہ جب کل جائے گا تو کل تک تو اس کی جڑوں میں پانی جا کے وہ اور زیادہ جڑ پکڑ لیں گی، وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. اس نے سوچا کل بھی نہیں اکھڑا، آج ایک گھڑا پانی اور ڈال دوں تاکہ اس کی جڑیں اور نرم ہو جائے، پھر نہیں اکھاڑ لوں گا. جتنا زیادہ پانی ڈالتا جائے گا پودے میں، اتنا زیادہ اس جڑ کا اکھاڑنا، اس پودے کا اکھاڑنا اور مشکل ہو جائے گا. جس گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے، جس معصیت کی طرف طبیعت چلتی ہے، جس ناجائز بات کی طرف طبیعت چلتی ہے، بات ہو، کام ہو، کوئی چیز ہو، اس کے کر لینے سے تسلی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس برائی کو نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج مجاہدہ ہی ہے. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو نجات پائے اور اس کی برائی جتنی اپنے دل میں بٹھا سکتا ہو بٹھائے. حرص کی جو بالمقابل صفت ہوتی ہے وہ قناعت ہوتی ہے, جیسے غضب کی بالمقابل جو صفت ہوتی ہے وہ حلم ہوتی ہے. غصے کے مقابلے میں حلم ہے, غصہ اگر نہیں ہونا ہے تو حلم ہونا پڑے گا, اور جب تک حلم آدمی کے پاس نہ ہو دین پر نہیں چلتا. وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اوتی ہی من علمی و حلمی, کہ میں ایک ایسی امت بنانے والا ہوں جو یہ کرے گی جو وہ کرے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بہت سے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ایسا کام کرنے والی ہے ویسا کام کرنے والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ پاک سنا رہے, موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اتنے سارے کام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے کر ڈالے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا علم اور اپنا حلم اس کو دینے والا ہوں. وہ ساری چیزوں کا جواب ہو گیا, چونکہ جب اللہ کا علم اور اللہ کا حلم میں سے کسی کو مل جائے گا تو علم جو ہے وہ کام کرنے کے طریقے کو بتانے والی چیز ہے, اور حلم جو ہے نا وہ کام کرنے کے پاور کو بتانے والی چیز ہے. ان کے پاس میں اس کا طریقہ بھی معلوم ہوگا اور پاور بھی ہوگا, پھر کیوں نہیں کرے گی وہ امت. تو غصے کی جو ضد ہوتی ہے وہ حلم ہے, اور حلم ہی کا دوسرا نام صبر ہوتا ہے پھر آگے دوسرے اعمال کے اندر جا کے. اور حرص کی جو دوسری اس کے بالمقابل ضد ہے جو اچھی صفت میں سے ہے وہ قناعت ہے. اور قناعت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پر راضی رہنا اور زیادہ کی فکر میں نہیں جانا. اور قناعت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو حاصل ہے اس کو جائز میں لگانا ناجائز میں نہیں لگانا. قناعت میں ہوتا یہ ہے کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حاصل ہے اس میں جتنا گناہ کر سکتے کر لو. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر حاصل ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو حاصل ہے اس کو اپنی ضروریات کے پوری کرنے میں لگاؤ, ناجائز میں مت لگاؤ. چونکہ ناجائز ضروری نہیں, غیر ضروری چیز ہے. جو بات ناجائز ہوگی وہ ضروری نہیں رہے گی. قناعت لانا ہوتا ہے اپنے اندر, اور حرص کو اپنے میں سے نکالنا ہوتا ہے. پورے قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے, احادیث مبارکہ کو, تو دسیوں نہیں بیسیوں نہیں اس سے بھی پچاسوں آیتیں ایسی ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کی طرف متوجہ فرمایا ہے. جگہ جگہ ہے ہوا کا لفظ, اور جو آدمی ہوا کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ اس کو جنت میں ٹھہرا دے گا, اور جو آدمی ہوا کی موافقت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا. جگہ قرآن فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بہت جگہوں پر ہے قرآن پاک میں. اور اس کے بالمقابل جو بات بولی جاتی ہے وہ ہدا ہے, اس وجہ سے یہاں پر بھی ہے ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اس کے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بھی بیان کریں آپ, اس آدمی کے قصے کو بھی کہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی, علم دیا تھا, سمجھ دی تھی, وہ اس میں سے نکل گیا. سمجھ دینے کے باوجود سمجھ میں سے نکل گیا. فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شیطان اس کے پیچھے ہو گیا اور اس نے اس کو اپنے راستے پہ لگا لیا, گمراہ کر لیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اگر ہم چاہتے تو اس کو بچا لیتے, لیکن وہ تو زمین کی طرف چپک گیا اور اپنے ہوا کے پیچھے چل پڑا, خواہش کے پیچھے چل پڑا. فمثله كمثل الكلب, تو اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی. ان تحمله يلهث او تترک ہو یلحس, اگر آپ اس کو بھڑکائیں ڈرائیں تو بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے, اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. یعنی اس کا ہاپنا کمی نہیں ہوتا. خواہش کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہاپنا اس کا کم ہوتا ہی نہیں, بھوک اور پیاس اس کی کم ہوتی نہیں. کھانا کھلا دو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہے گا, کھانا نہ کھلاؤ تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہے گا, پانی پلا دو جب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہے گا, پانی نہ پلاؤ تب بھی زبان نکال کے. خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قلب سے تعبیر فرمایا, خواہش کی کیفیت کو کتے کی حالت سے تعبیر فرمایا. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کے خواہشات پوری ہوتے رہیں تو بھی اس کو تسلی نہیں, نہ پوری ہوں تو بھی اس کو تسلی نہیں. بے تسلی کا ہو جاتا ہے یہ آدمی, اور بے اطمینانی اور بے تسلی پریشانی کا سبب ہے. تو ایسا آدمی دنیا میں سب کچھ رکھنے کے باوجود پریشان ہوتا ہے. قانع جو ہے نا وہ مطمئن ہوتا ہے, اور حریص اور لالچی جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے, چاہے اس کو کتنا ہی ملا ہوا ہو. زیادہ مالدار زیادہ پریشان, کم مالدار کم پریشانی میں آ جاتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک مالدار صاحب نے کچھ ہدیہ پیش کیا تو کہنے لگے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے اور کچھ؟ بہت اللہ نے دیا آپ کو. کہنے لگے اسی لیے تو میں دے رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں لگیں گی تو میرے کاروبار میں برکت ہو جائیں گی. کہنے لگے آپ رکھیے پھر, آپ میرے سے زیادہ فقیر ہیں, میرے کو نہیں ہے یہ خواہش کہ میرے کو ملے. آپ کو یہ خواہش ہے آپ کو ملے, تو جو جس کو جتنی زیادہ خواہش ہے, تما ہے, چاہت ہے, انہیں اتنے زیادہ فقیر ہے. تو اس وقت آپ میرے کو دینے کے بجائے میں آپ کو دینا چاہیے, یہ لے لیجیے آپ, بلکہ واپس کر دیجیے. کیونکہ مثلا کا مثلا کل ملا تو بھی وہی کیفیت, نہیں ملا تو بھی وہی کیفیت. یہی حال مستورات کا, وہاں پہ بھی ہرس کا کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی نہایت نہیں ہے. ہر چیز کی ہرس, ہر چیز کی لالچ, اتنے برتن, اتنا سامان کہ بھول تک جاتے ہیں کہ کیا کیا خرید کے رکھا ہوا ہے. جب گھر بدلنے کی نوبت آتی ہے یا کبھی صفائی کی نوبت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ بھی خریدے تھے, یہ بھی خریدے تھے, یہ بھی خریدے تھے, یہ بھی خریدے تھے. کپڑوں کا ایسے حساب ہے, زیور کا ایسے حساب ہے, برتن کا ایسے حساب ہے, سامانوں کا ایسے حساب ہے. قناعت نہیں, حرص ہے, تما ہے, اور وہ غیر ضروری وہ پیسے جو ہے نا جامد ہو جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, نہ اپنے کام کے نہ دوسروں کے کام کے. وہی غریبوں کے کام آتے تو کدھر سے کدھر ہو جاتے ہیں. بقدر ضرورت آدمی اپنی چیز خرید کے استعمال کرے, اس کے بعد میں پیسہ غریبوں پہ لگا دے, اس کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا, غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو یہ حرص کا مرض مردوں میں بھی ویسے ہی ہے, عورتوں میں بھی ویسے ہی ہے, سارے انسانوں میں پایا جاتا ہے. اب آپ چونکہ دینداری بھی ایسی شو پٹ اپ کی رہ گئی, اس لیے دینداروں میں بھی ویسے ہی پایا جا رہا, بے دینوں میں بھی ویسے ہی پایا جا رہا. کوئی کسی لین کا حریص ہے, کوئی کسی لین کا حریص ہے, سب حریص یہاں سے وہاں تک, سب لالچی ہو گئے. یہ مرض اپنے اندر جتنا کم ہو سکتا ہو کم کرنے کی کوشش کرنا. حدیث علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی میں سنایا تھا آپ کو, بڑا ہی سبق آموز ہے کہ لالچ آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے, پھر انجام میں کیا ہوتا ہے. تما آدمی کو, حرص آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے, پھر انجام میں کیا ہوتا ہے. حدیث علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا کہ حضرت میں بھی آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے معذرت کی لیکن اس نے اصرار کیا, پیغمبر تو شفیق ہوتے ہی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. ایک جگہ رکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تین روٹیاں تھیں سفر میں, توشے میں. ایک روٹی انہوں نے کھا لی, ایک روٹی اس آدمی کو دے دی, ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. تو برتن تو تھا نہیں پانی وانی پینے کا, تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو, میں نہر پہ جا کے پانی پی کے آتا ہوں. تو قریب نہر جہاں پہ تھی وہاں جا کے وہ پانی پی کے واپس ہوئے, دیکھا تو وہ تیسری روٹی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ تو کہنے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوئی. خاموش ہو گئے. آگے چلے تو وہاں ایک ہرنی نظر آئی, اس کے پاس دو بچے تھے. حضرت علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا اپنے پاس, وہ آیا, اس کو ذبح کیا, اس کو بھونا, اس کا گوشت اب خود بھی کھایا اور اس آدمی کو جو ساتھ میں تھا اس کو بھی کھلایا. پھر اس کے بعد میں اس ذبح کیے ہوئے بچے سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جاؤ. ان ہڈیوں سے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ. وہ زندہ ہو گیا. پھر اس بچے کو اس نے حضرت علیہ السلام نے ماں کے پاس بھیج دیا کہ تو چلا جا اپنی اماں کے پاس, کھانا کھا لیا, اس کے بعد اس کو بھیج دیا. تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دیکھ, میں اس ذات کا واسطہ تجھے دیتا ہوں, اس ذات کی قسم تجھے دیتا ہوں کہ جس نے یہ معجزہ دکھایا, بتا وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوئی. آگے چلے, ایک دریا آ گیا. حدیث علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور دریا پہ سے چلا کے اس کو لے کے چلے گئے پانی پہ سے. دریا جب پار کیے تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں اس ذات کی قسم تجھے دیتا ہوں, اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس نے یہ معجزہ دکھایا میرے ہاتھ پر, وہ بتا کہ صحیح بول کے وہ تیسری روٹی کیا, کچھ تو ہوا نا اس کا, کیا ہوئی وہ؟ تو کہنے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا. آگے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تھوڑے سے پتھر جمع کیے, اینٹیں پتھر وغیرہ جتنے ہو سکتے تھے ایسا بڑا جو ہے نا اس کا تودہ جمع کیا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا. وہ سونا بن گیا پورا یہاں سے وہاں تک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے تین حصے کیے, فرمایا ایک حصہ میرا, ایک حصہ تیرا, اور ایک حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی. کہنے کہ میں نے کھائی. کہنے کہ میں نے کھا لی تھی. دوسرا تیسرا حصہ ملنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے, کہنے لگے آپ کو سچ بولنے کے لیے اتنی دیر لگی, آپ کو بتانے میں کیا تھا, میں تھوڑی تم سے لڑنے والا تھا کچھ. تو اس کے بعد کہنے لگے میرا حصہ بھی تم رکھو, تمہارا حصہ بھی تم رکھو, اور یہ جو زائد ہے وہ بھی تم رکھو, مگر بس تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, اب تم میری رفاقت کے قابل نہیں ہو. ایسا آدمی کا کیا, جس کی نظر غیر اللہ پہ اتنی زیادہ, ایسا لالچی اور طماع ہے اور حریص ہے, اس کو ساتھ کیسے رکھے گا نیک آدمی بزرگ, وہ تو اللہ کے ولی اور پیغمبر, اول العزم پیغمبر. کہنے کہ میں اب ساتھ نہیں رکھ سکتا تمہارے, تم یہ رکھ لو اس کو. وہ کپا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اب اس کو لے کے جاؤں کیسا, کدھر کروں, سوچ رہا تھا, پلاننگ تو بہت ہو رہی تھی کہ اب تو اتنا مل گیا, زندگی بھر کے واسطے عائشی عائشے مزے ہی مزے ہیں. اتفاق سے دو آدمی ادھر سے آ گئے, دو ڈاکو آ گئے ادھر سے آئے. تو اب اس نے وہ دو تھے, یہ ایک تھا, تو اس نے سوچا ان سے مقابلہ کروں کیا کروں, ان کی نیت خراب ہو گئی اس کو دیکھ کے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک ایسی ترکیب کرتے ہیں کہ ہے تو یہ میرا لیکن میں تم دونوں کو دوں گا, اور ہم تینوں برابر کا بانٹ لیتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, تمہاری جان پہ میں حملہ کروں, میری جان پہ تم حملہ کرو, اس کے تین حصے کرتے ہیں برابر برابر, تینوں ایک ایک حصہ لے لیں گے, جھگڑا نہیں کچھ نہیں, کیونکہ وہ ایک ایک حصہ بھی بہت بہت آ رہا تھا. وہ تو تینوں کا اس پہ اتفاق ہو گیا, یہاں ٹھیک ہے بانٹ لیں گے. لیکن بھوک بہت لگی ہے, کھانے کا وقت ہو گیا, بھوک جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگی ہے, پہلے کوئی کھانے کا نظم کرتے ہیں. تو ایک آدمی کو کھانے کے لیے گاؤں بھیجا کہ بھائی تو کھانا لیا, اپنا بھی لیا ہمارا بھی لیا. تو وہ آدمی کھانا لینے کے لیے گیا, اس نے سوچا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور یہ دونوں کو کھلا دوں تو یہ دونوں سے فارغ ہو جاؤں گا, وہ پورا سونا میرا ہو جائے گا. جب تک وہ کھانا لانے گیا تھا, یہ دونوں یہاں بیٹھ کے پلان کرنے لگے کہ اگر آتے ہی جو ہے نا اس کا صاف یعنی کام تمام کر دیا, ختم کر دیا اس کو, تو تین حصے کرنے کے بجائے دو حصوں میں بٹ جائے گا یہ. تو انہوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ اس کو آتے ہی قتل کر دیتے ہیں, اور اس نے یہ پلاننگ کی ہے کہ جانا والا وہ مال پورا لینے کے لیے میں ان دونوں میں کھانے میں زہر ملا دوں. چنانچہ وہ زہر ملا کے لایا, اور جیسے وہ آیا تو ان دونوں نے مل کو اس کو ختم کر دیا. جب اس کو قتل کر دیا تو بھوک تو لگ رہی تھی دبا کے, دونوں نے کھانا کھا لیا. اب سمجھ گئے آپ کیا ہوا, اس کو تو ان دونوں نے مارا اور ان دونوں کو اس کے کھانے کے زہر نے مار دیا. وہ تینوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور سونا جیسا کہ ویسا رکھا ہوا تھا. پھر اتفاق کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا اور تین ناشے دیکھی اور سونا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. فرما بس یہ ہے لالچ اور حرص کا انجام یہ ہوتا ہے, اس کو بھی لالچ, اس کو بھی لالچ, اس کو بھی لالچ. وہ روٹی کھانے سے جو لالچ شروع ہوئی تو ایک دوسرے کی جان کھا کے خاموش ہوئی. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر دو وادی بھی سونا ہوگا, دو وادی دو جنگل بھی سونا ہوگا, تو وہ تیسرے کی تلاش کرے گا. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی سوائے مٹی کے اور کوئی چیز. یعنی قبر میں جانے تک ایسے جب قبر کی مٹی بھرتی ہے آدمی میں تو پھر اس کا پیٹ بھرتا ہے, آسودگی اس کو ہوتی ہے, اس سے پہلے اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک جملہ ہے حدیث شریف میں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویتوب اللہ علی من تابا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اس آدمی پر جو آدمی توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف. تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کا علاج اس آخری جملے میں بتایا ہے کہ بھئی اس مرض سے بچنا کیسا. اس مرض کا اصل علاج یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا, توبہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں ہر چیز میں شریعت کو دیکھ کے اس پر عمل کرنا, صرف خواہش ملحوظ نہیں رکھنا بلکہ خواہش کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیکھنا. کسی بھی چیز کی خواہش ہوئی, شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی, اسلام میں جائز ہے کہ جائز نہیں. چونکہ علی من تابا, توبہ کا مطلب ہی یہ ہے. اور جب آدمی اعمال ظاہرہ اور باطنہ میں اللہ کے حکم کی رعایت کرتا ہے تو ہر چیز اور ہر عمل میں سے حرص نکلنا شروع ہو جاتی ہے, حرص سے وہ بچ جاتا ہے. اب جزیات کو بولنے سے بہت زیادہ دیر ہو جائے گی, تمام چیزوں میں ہم غور کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کبھی اس میں فضول خرچی ملے گی تو بھائی چھوڑ دو اس کو, کبھی اس میں دیکھیں گے کہ ناجائز ہے اسلامی اعتبار سے چھوڑ دو اس کو, دیکھیں گے صاحب اس کے اندر حد سے تجاوز پایا جائے اس کو چھوڑ دو, قصہ ختم کرو, یہ صحیح نہیں دکھ رہا, اس کا انجام صحیح نہیں ہے, یہ چیز فی نفسی غلط ہے, یہ چیز ایسا کرنا ناجائز ہے, اسلام میں یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے. بس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑے آدمی. اگر آدمی گناہ کو چھوڑے تو وہ حرص جو کہ اس آدمی کو تباہی تک پہنچانے والی ہے, آدمی کو یا عورت کو, اس سے نجات پا جائے گا. لیکن مرض کا علاج پھر بھی نہیں ہوں گا. عجیب بات ہے یہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ میں مرض بتایا گیا ہے, مرض کا علاج بتایا گیا ہے اور نتیجہ بتایا گیا ہے. مرض کا علاج ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ پر متوجہ ہوں گے تو یہ مرض جڑ سے نکلے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ مرض صرف فضل خداوندی سے نکلا کرتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں تو نکلتا ہے, مگر اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب بندہ اعمال کی پابندی کرتا ہے. بندہ اعمال کی پابندی کرے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما کر اس کے دل کا رخ دنیا و مافیہا سے ہٹاتے ہیں اور حرص و لالچ سے اس کی طبیعت کو ہٹاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے. اب اعمال ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خوب فکر کر کے جتنے کام کرنے کا حکم دیا جائے, نماز ہے نماز کی پابندی کرنا, روزہ ہے روزے کی پابندی کرنا, زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کی پابندی کرنا, حج ادا نہیں ہوا ہے تو حج ادا کر ڈالنا, اعمال ظاہرہ جتنے بھی ہیں کھانے میں کمانے میں رہنے میں سہنے میں حقوق میں, وہ ایک ایک چیز آدمی پورا کرتا رہے, اور اعمال باطنہ جو اخلاق کی درستگی سے متعلق ہوا کرتے ہیں اس میں آدمی لگا ہوا رہے. ان میں لگے ہوئے رہنے کے بعد اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے اصل میں. ویسے یہ بھی فضل کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ان اعمال میں لگائیں وہ, لیکن چونکہ بندے کا اس میں اختیار ہوتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے, اس کو وہ اپنے مجاہدے سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس لیے فرما ویتوب اللہ علی من تابہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں. خود اللہ بھی تواب ہے نا, توبہ کرنے والے ہیں. تو توبہ اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ بندے پر فضل کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. بندے پر فضل توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں. بدعملی کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ پھیر لیا اپنی رضا کے اعتبار سے, اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر رضا کے اعتبار سے خوشی کے اعتبار سے اپنا منہ پھر اس کی طرف کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنا یہ ہوتا ہے. وہ تھوڑی معافی چاہیں گے یا وہ تھوڑے بعد آ جائیں گے, ان کا توبہ, اللہ خود تواب ہیں. اور تائب بھی نہیں ہے, تواب ہیں وہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. ہزار مرتبہ ان کو پلٹا دو پھر ہزار مرتبہ ادھر پلٹ جاتے ہیں, تو تواب ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو مگر یہ ہے کہ علی من تابہ, جو توبہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے توبہ فرماتے ہیں. اور ترجمہ سمجھ میں آنے کے لیے یوں کرتے ہیں کہ متوجہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف. تو علاج کیا ہے حرص اور طمع کا؟ کہ جو غیر شرعی چیزوں میں طبیعت چل رہی ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا, مجاہدہ کر کے. اس مجاہدے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر عادت ڈال دیتے ہیں اور آسانی کر دیتے ہیں بچنے کی, تو پھر اس بیماری سے وہ بچ جاتا ہے. اور جس آدمی کو اس بیماری سے بچنا نصیب ہو گیا وہ آدمی کو ہدایت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی, وہ ہدایت پر ہی ہوتا ہے. اسی کا نام ہے, اس کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ومن اضل ممن اتبع فإن لم يستجيبوا لك. اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں, آپ کی بات پر لبیک نہیں کہتے ہیں, آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں, فعلم انما يتبعون اهواهم, تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ نہیں سمجھ میں آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. حضور کے زمانے میں جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ اسلام ان کو قبول نہیں سمجھ میں نہیں آیا, اس کی معقولیت سمجھ میں نہیں ہے, بس اپنی خواہشات کی پرواہ, اپنی خواہشات کی اتباع میں انہوں نے جو ہے نہیں کیا. اب وہ خواہش میں کسی کو اپنی جاہ کا مرتبہ مسئلہ تھا, عزت کا مسئلہ تھا کہ اگر ہم حضور کی اتباع کر لیں گے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, جیسے یہودیوں کو ہوا, وہ زمانے کے جو احبار اور رہبان تھے ان کو ہوا کہ صاحب ہمارا جو مقام ہے, ہماری جو پوزیشن ہے, ہماری جو حیثیت ہے وہ سب چھوٹ جائے گی. وہ بھی ہرسی تھی, خواہش ہی تھی. اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مان رہے, کیونکہ عام لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا تھا کہ یہ تو صاحب کتاب ہیں, ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کیا چیز مانا ہے, کیا اسلام کا غلط ہونا ان پر کھل گیا ہے, تبھی تو نہیں مان رہے. بلکہ شیطان نے ان کو یہی سمجھا دیا تھا کہ یہ اہل علم لوگ ہیں, اصحاب کتاب, صاحب اہل کتاب ہیں, تورات جن پر اتری وہ لوگ ہیں, انجیل جن پر اتری وہ لوگ ہیں, یہ اگر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غلط ہے, ورنہ ان کے پاس تو علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے, صحیح اور غلط کا تعلق ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اللہ دین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اس میں کوئی ان لوگوں کو ڈاؤٹ نہیں ہے, شک نہیں ہے, صرف خواہشات کا اتباع ہے. کسی کو دنیا کی محبت ہے، کسی کو جاہ اور بڑے پن کی محبت ہے، اور کسی کو یہی ہے کہ میری ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی، میرا اپنی مرضی ختم ہو جائے گی، جیسا بولے ویسا کرنا پڑے گا، میں من مانی زندگی نہیں پوری کر سکتا. یہ فعلم انما یتبعون ہواہم. اور سیم یہی صورتحال جو اس زمانے میں دین کی طرف متوجہ نہیں ہے ان کا بھی یہی حال ہے. اس زمانے میں جو لوگ دین کو قبول نہیں کرتے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس کسی بھی قسم کی جان ہو. اسلام کے علاوہ کے مذہب پورے کینسل ہیں، ختم ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے عالم کے لیے لائے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے ہیں، تو سارا عالم حضور کی امت ہو گیا نا، تو حضور کی امت سارا عالم کب ہوتا؟ دوسرے بھی رہے تو ہوتا. سارا عالم ہونا سارے عالم کے لیے حضور کا مبعوث ہونا اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مذاہب کینسل ہیں، کل عدم ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، ختم ہو گیا معاملہ. حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اب حضور ہی کی امت ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اب صرف یہ کہ نہیں ماننے والی امت ہے، ایک ماننے والی امت ہے اس کو امت اجابت کہتے ہیں، ایک نہیں ماننے والی امت ہے اس کو امت دعوت کہتے ہیں. اب جو ان کے نام ہیں الگ الگ، کوئی اہل کتاب ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی بمن ہے، برہمن ہے، کوئی سابی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو جو کوئی ہندو ہے، کوئی مشرک ہے، اور ان کے اندر بھی کوئی رامی ہے، کوئی لکشمنی ہے، سمجھ میں آیا، کوئی گنیشی ہے، کوئی پنیشی ہے. تو یہ جتنے نام ان لوگوں کے، یہ سب کافروں کی قسموں کے نام ہیں، یہ نہیں ماننے والوں کی قسمیں ہیں یہ. بقیہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد کوئی اور امت رہی نہیں، اور اسی وجہ سے کوئی اور مذہب رہا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے کوئی اور مذہب محفوظ بھی نہیں ہے، نہ اس کی تعلیمات محفوظ ہیں، نہ اس کا عمل محفوظ ہے. اب پھر اسلام قبول نہیں کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کے، سوائے اتباع ہوا کے اور کیا ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے اور جو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم سب غلطیوں میں مبتلا ہیں. کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم غلطی کے اندر چل رہے ہیں؟ اللہ سے اپنے کو بڑا سمجھتے ایسا تو نہیں ہے، رسول سے اپنے کو بڑا سمجھتے ایسا تو نہیں ہے، کسی اور کو زیادہ صحیح سمجھتے ایسا تو نہیں ہے، سوائے اپنی حرص کے اور خواہش کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا نفس کی پیروی ہے بس، اور کچھ نہیں، نفسانیت ہے، من مانی ہے. کتنا بڑا مرض ہے یہ، ام الامراض ہے. اسی وجہ سے اس کا نام، حرص کا نام ام الامراض ہوتا ہے، تمام امراض کی اماں، سب بچے، انڈے بچے اس کے چاہے پورے، اس کے بعد کے سب کی جڑ ہے. تو اسے فرمایا فعلم انما یتبعون اہواہم، تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع اہواہ، اور اس سے زیادہ ظالم، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، بغیر ہدم من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اور یہ باتیں ہم نے مسلسل تمہارے سامنے رکھی ہیں، ولقد وصلنا القول لهم، اور ہم بار بار ملا ملا کے ان باتوں کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت لے لیں، سمجھ جائیں بات کو، پکڑ لیں اصلی بات کو. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بھی یؤمنون، ہم نے جن کو اس سے پہلے کتاب دی ہے، جب تک ان کے اندر سلامتی ہے وہ برابر اس بات کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی، جن کے پاس بھی فہم تھی، جن کے پاس بھی عقل تھی، وہ مسلمان ہو گئے. یہودیوں میں سے جو اچھے تھے وہ مسلمان ہو گئے، عیسائیوں میں سے جو اچھے تھے وہ مسلمان ہو گئے، مشرکوں میں سے جو اچھے تھے وہ مسلمان ہو گئے، دوسرے اور مذاہب کے جو ماننے والے تھے جیسے ان کے پاس آگے بات، وہ مسلمان ہو گئے. ان کے مذہب کی تعلیم کا حصہ تھا کہ جب اسلام آئے تو اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لینا. اب جس نے پکڑ لیا اس نے اب خود اپنے مذہب پر عمل کیا، اور جس نے نہیں پکڑا اس نے خود اپنے مذہب کو ہی نہیں پکڑا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، ختم ہو گیا. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بے شک ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، ہم پہلے سے مسلمان ہیں. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا کیونکہ ان کو صبر کرنا پڑا ہے زیادہ. ایک تو انتظار کرنا پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، دوسرے کہ ایک حق والے مذہب میں رہتے ہوئے ان کو وہ مذہب چھوڑ کر اس حق کو پھر قبول کرنا پڑا. بہت مجاہدے کی چیز ہوتی ہے جب کسی آدمی کو غلطی پر ہونا، اس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو صحیح بات کو قبول کر لینا نسبتاً آسان ہے، اس کے مقابلے میں کہ پہلے جس نبی پر جس کتاب پر ایمان رکھتا تھا وہ حق تھا مذہب، اس کے باوجود اس نے اس کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اختیار کیا، یہ بڑے مجاہدے کی چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حسنہ سے نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا کرتے ہیں، برائی کو برائی سے نہیں دور کرتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ کسی لغو بات کو، فضول باتوں کو سنتے ہیں تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں، بےخدا باتوں کو، فضول باتوں کو، لایانی باتوں کو، دین سے ہٹانے والی باتوں کو یا دین کا مذاق اڑائے جانے والی باتوں کو، لغو کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے تمہارے کام، ہمارے لیے ہمارے کام، ہم تمہارے کاموں کے ذمہ دار نہیں، تم ہمارے کاموں کے ذمہ دار نہیں، ہمیں آپ کے کام والوں کا جواب دینا نہیں ہے اور تم کو ہمارے عملوں کا جواب دینا نہیں. لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے ہم نہیں لڑتے، جاہلوں سے نہیں الجھا کرتے، جو ایمان والوں کی صفات میں ان کو پہلے سے بتایا جاتا ہے بار بار. اور جہاں تک پورا ایمان کی توفیق دے دینے کا مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہادی کہا گیا، ہدایت دینے والے، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بھی کہا جا رہا ہے، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ ہدایت دینے کے دو معنی آتے ہیں، ایک راستہ بتانا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، اور ایک راستہ چلانا، جو راستہ صحیح ہے اس پر چلنا، چلا لینا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے. تو ان نے کہا راستہ چلانے کا مطلب اس کو قبول کروا دینا، اس پر عمل کروا دینا، یہ کام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں اللہ پاک ہی ان کو زیادہ جانتے ہیں. واللہ اعلم بالمہتدین، کن کو ہدایت ملنا ہے کن کو نہیں ملنا ہے یہ بات اللہ پاک کے علم. چونکہ میں نے یہ آیتیں پڑھ دی تھیں تو ترجمہ کر دے رہا ہوں، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ ہوا کو چھوڑ کے ہدایت پہ چلو، خواہش کو چھوڑ کے ہدایت پہ چلو. تو لوگوں کا ایک اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم ہمارے منشے کو، خواہشات کو چھوڑ کر آپ کی تعلیم کے مطابق چلیں گے ہمارا کچھ رہے گا نہیں. فرما اور لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ہدایت کی اتباع کرتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ، متخطف من اردنا، تو زمین سے اچک لیے جائیں گے، مطلب ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، ہمارا کچھ رہے گا ہی نہیں پھر. اب نہ ہماری کوئی خواہش پوری ہوگی، نہ ہمارا کوئی جذبہ پورا ہوگا، نہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، لوگ ہمیں لوٹ لیں گے، لوگ ہمیں مار دیں گے، لوگ ہمیں جناب والا جو چاہے کریں گے. جیسے اس دنیا، اس وقت زمانے میں بھی یہی ہو رہا، بھائی اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو ہمارا کیا رہے گا، نہ ہماری نوکریاں رہیں گی، نہ ہمارے جناب والا ہم کو یہاں رہنے دیا جائے گا، نہ دنیا میں کہیں جینے نہیں دیا جائے گا. ہر اچھا صرف یہیں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں سب کی جگہ، سب جگہ کے مسلمان یہی بول رہے ہیں، یار دین پہ چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے مول صاحب اگر دین پہ چلے تو ہوٹل نہیں چلتی، ادھر دین پہ چلے تو نوکری سے ہی کہاں ہوتی، ادھر دین پہ چلے تو شادیاں نہیں ہو سکتے، دین پہ چلے تو رشتے نہیں ہو سکتے. ایک ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، صرف کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. نتخطف من اردنا، قرآن پاک میں اس کو نتخطف من اردنا سے تعبیر فرمایا کہ زمین نکل جائے گی، ہر چیز ہماری ادھوری رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. یہ لوگوں نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آج تک میں ان کو کھانا دے رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ عرب کو فرما رہے خطاب کر کے، اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو حرم نہیں دیا امن کے طور پر؟ اس میں حرم ہونے کی وجہ سے کتنے امن میں ہیں یہ لوگ، کوئی پوری دنیا والے عزت کرتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل پہنچا دیے جاتے ہیں وہاں پر. رزقم من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، کچھ پیداوار ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو اگر ہدایت کی اتباع کے اندر اگر آدمی کا زمین نکل جاتی ہے تو ہدایت کی اتباع ایک آدمی نے کی تو اس کے بعد آنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تو کھانے پینے کی چیزوں سے لبریز کیا ہوا ہے میں نے،
ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی ہے. اب اگر یہ لوگ ہدایت کو اختیار کریں گے تو پھر میں ان میں سے کھانا پینا کھینچ لوں گا ان لوگوں کا. یہ فرما رہے ہیں کسی بھی زمانے میں جو آدمی ہدایت پر چلے گا تو کبھی بھی تخطف ارض نہیں ہوگا, زمین نہیں کھینچ لی جائے گی اس سے, چاہے کسی ملک میں ہو چاہے کسی علاقے میں ہو. دین پر چلنے کی وجہ سے کسی آدمی کو محروم نہیں کیا جائے گا. اس لیے دین پر چلنے ہی کا نام حرص نہیں کرنا ہے, دین پر نہیں چلنے کا نام حریص اور لالچی ہونا ہے. دین کو چھوڑتے ہیں اور اپنے کو ایڈجسٹ کرنے کی فکر کرتے ہیں, یہ حرص ہی تو ہے نا, اور کیا ہے اس کا. یہ بھی تو حرص کے مد میں آئے گا, یہ وہی لالچ میں آ کے آدمی کرتا ہے سارا. جاب کی لالچ ہے, رہنے کی لالچ ہے, اسٹیٹس کی لالچ ہے, امیگریشن کی لالچ ہے, یہ لالچ ہے, یہ سب لالچ میں ہی آتی ہے سب چیزیں بھی, تمام ہی آتی ہیں, حرص میں ہی آتی ہیں سب چیزیں بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم نمک اللہ حرمن آمین یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں بات کو, سمجھتے نہیں اس راز کو کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر, ہدایت پر چلنے پر کیسے ان کو محروم کیا جائے گا. اب رہا تھا جہاں تک مسئلہ دنیا کے حالات کا ہوتا ہے, حالات میں تو ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے, وکم اہلکنا من قریۃ بقیرت معیشتہا, کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے کہ جو اپنی معیشت اور اقتصادیات میں اکڑ تک پہنچ گئی تھی. بقیرت معیشتہا, اپنی معیشت میں بطر میں آ گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اکانومی کے اندر, اپنے اقتصادیات کے اندر پھولے نہیں سما رہی تھی, غرور میں آ گئی تھی, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس میں آ گئی تھی. اور کتنی ایسی بستیاں گزری ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں قوم شعیب جس جگہ پر تھی, قوم سبا جہاں پر رہتی تھی, لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا, قوم سبا ایک ایسی معیشت کے کا علاقہ تھا, یمن کا علاقہ تھا یہ, کہ کھانے کی پینے کی رہنے کی آسودگی کی کوئی حد نہیں تھی. جنتانی یمینی و شمال, سینکڑوں میلوں تک سیدھی طرف بائیں طرف باغات لگا دیے تھے اللہ پاک نے قدرتی. کلو میر رزق ربکم وشکر اللہ, کھاؤ پیو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اب باغ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر سسٹم پورا قابو میں آتا ہے, پانی کا نظام پورا صحیح ہوتا ہے, جانور صحیح ہوتے ہیں, جانوروں کی پیداوار صحیح ہوتی ہے, پورا یہاں سے وہاں تک سارا نظام زندگی کا صحیح ہو جاتا ہے. ان لوگوں کا حال ویسا ہوا تھا. قوم شعیب اپنے وقت میں بڑی عجیب و غریب رہی ہے, کیونکہ تجارتی منڈیاں ان کے پاس تھیں, ورلڈ کی تجارت پہ حاوی تھے وہ لوگ. قوم عاد اور قوم ثمود تو دنیا کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے کیسے صحت عافیت عطا فرمائی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکم اہلکنا من قریۃ بقیرت معیشتہا, کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے کہ جو اپنی معیشت سے اکڑ میں آ گئی تھیں, غرور میں آ گئی تھیں. فتل کا مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, یہ ان کی بستیاں اور مکانات ہیں, جا کے دیکھو کہ آج ان کے میں کوئی رہنے والا بھی نہیں. کھنڈرات جو مختلف ممالک کے اندر, زمین کے مختلف علاقوں کے اندر جو کھنڈرات دریافت ہوتے ہیں, کھنڈرات شہروں کے ملتے ہیں, کھنڈرات محلوں کے ملتے ہیں, کھنڈرات بستیوں کے ملتے ہیں, عالی شان مکانوں کے ملتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے یعنی کیوز ملتے ہیں, اس کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں, عجیب و غریب قسم کے یعنی پہاڑوں کی کھائیاں ملتی ہیں, اس میں محلات کھدائی کے دوران کیسے کیسے شہر برآمد ہو جاتے ہیں. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, اس میں کوئی رہنے والا تک نہیں رہا. وکنا نحن الوارثین, اور ہم ہی وارث ہو گئے. جب کوئی مر جاتا ہے تو جو زندہ رہتا ہے انہیں وارث ہوتا ہے نا, تو بستی چلے گئی, وارث ہم کے ہم ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم ہی وارث رہے, وہی رہنے والے ہیں. انہوں نے دیا تھا, وہ سارے مر گئے جن کو دیا تھا, تو پھر میرا مال میرے پاس آ گیا. یہ فرما رہے وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجتے ہیں جو ہماری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. رسول یا تو بلا واسطہ آتے ہیں خود, یا پھر ان کے نمائندے آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میں ان کے نمائندے ہی ساری بستیوں میں ان کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. اور ایسے ہی پچھلے پیغمبروں کے اندر بھی ہوا ہے کہ یا وہ جاتے رہے یا ان کے نمائندے جاتے رہے انسانوں کو بتانے کے بعد. وما کنا مہلک القرى الا واهلها ظالمون, اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس بستی والے ظالم ہوتے ہیں. جب ہم نے کسی بستی پر کو ہلاک کیا, برباد کیا, زلزلے سے یا طوفانوں سے یا آگ برسا کر یا پتھر برسا کر یا جناب والا سیلابوں کو پہنچا کر کسی بھی طریقے پر, اسی وقت میں کیا ہے جب انہوں نے خسور بہت زیادہ کر دیا. وما کنا مہلک القرى الا واهلها ظالمون, ہما اوتی تم من شعی ان فمتا اور حیات دنیا وزینت ہوا, اور تمہیں جو چیز دی گئی ہے دنیا کے اندر وہ دنیا میں دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے کچھ سامان دیا گیا ہے. جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے, مال دیا گیا, مکان دیا گیا, سواریاں دی گئیں, دولت دی گئی، یہ تم کو دنیا میں برتنے کے لیے دیا گیا ہے، تم اس کے مالک ہمیشہ نہیں رہو گے، تھوڑے دن استعمال کرنا ہے پھر ہمارے پاس چھوڑ کے آ جانا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو تم آخرت میں لے کے میرے پاس آؤ گے یعنی ایمان اور اعمال، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. جو دنیا کے سامانوں میں سے تمہیں دیا گیا ہے وہ برتنے کے لیے تھوڑے دن دیا گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ آنے والا بھی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں ہو. لیکن جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت اور جنت، جو چیزیں ہیں جو تم کو اعمال پر ملنے والے ہیں، تو وہ خیر بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے، اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ اس میں تھوڑا سمجھداری سے کام لو. تو جو اللہ کے پاس رہنے والی چیز ہے اس میں کوشش کرو، اور جو دنیا میں رہنے والی چیز ہے اس میں حرص و طمع میں مت پڑو زیادہ. تو اس پوری آیت کے مضمون سے اس کا وہ جو بات ہے وہ جڑی ہوئی ہے پوری کی پوری، اس میں یہی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ اپنے کو فکر کے ساتھ میں کرنا چاہیے، اور بیماری کے علاج میں توبہ بتائی گئی، توبہ میں مجاہدہ بتایا گیا. اس توبہ اور اس کے مجاہدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی خوشخبری دی گئی کہ وہ یتوب اللہ کے اندر، جس کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توجہ کر کے تم کو اپنا محبوب بنائیں گے، اپنی ولایت عطا فرمائیں گے، اپنا تعلق خاص دیں گے، پھر تمہارا دل خود ہی ہٹا دیں گے دنیا و مافیا سے، غیر اللہ میں مشغول ہونے سے تمہارا جی نہیں لگے گا، تمہاری طبیعت سرد کر دیں گے، اس طریقے سے تم آخرت ہی کے آدمی ہو کے رہ جاؤ گے. اب تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والنية والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.